उसके जो चीज आदमी मेहनत कर कर हासिल करता है, जिसके ऊपर आदमी का जान माल वक्त लगता है, जिसके लिए आदमी कुर्बानी देता है, जिसके लिए आदमी कदम उठाता है, तो उसकी कदर और कीमत आदमी के अंदर ज्यादा होती है। और जो चीज बगैर मेहनत की मिलती है तो उसकी कदर और कीमत कम होती है। ईमान की इतनी बड़ी नेमत, लेकिन क्योंकि हमें बगैर मेहनत के, बगैर मुजाहिदे के, बगैर कुर्बानियों के ये ईमान मिला हुआ है, इसलिए आज हमारे अंदर से इस ईमान की कदर और कीमत निकल गई है। जैसे विरासत में किसी को कोई चीज मिल जाए ना, बेटे को कोई चीज मिल जाती है विरासत में, माल मिल गया है, कोई ऐसी चीज मिल गई है, तो बेटे के अंदर उसकी ज्यादा हैसियत कदर और कीमत नहीं होती, बेधड़क खर्च करता है माल, और बाप का दिल दुखता है क्योंकि बाप की मेहनत लगी हुई है उस पर, क्योंकि उसको तो बेटे बिठाए मिल गई है, तो इसलिए उसके इसके दिल पर उसका कोई असर नहीं होता, वो बेजा खर्च करता है, बेवजह खर्च करता है। ईमान भी हमें क्योंकि बगैर मेहनत के मिला हुआ है, बगैर मुजाहिदे के मिला हुआ है, तो इसलिए हमारे अंदर भी इस ईमान की कदर कीमत कम है। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की और ईमान वाले की क्या कदर कीमत है अल्लाह के यहां वो बतलाई है, और सहाबा के अंदर इस कदर कीमत को उतारा है कि क्या कदर बतलाई है मेरी और आपकी ईमान की वजह से, कि मेरी और आपकी ये कदर है अल्लाह के यहां कि जब तक एक भी ईमान वाला इस दुनिया में मौजूद रहेगा तो अल्लाह के यहां ये कदर है कि अल्लाह ताला इस सात जमीन आसमान के निजाम को बाकी रखेगा। ये अल्लाह के यहां कदर है एक ईमान वाले की, कि दुनिया में इस वक्त करोड़ों मुसलमान है कि सब दुनिया से चले जावे और हम में से एक बाकी रह जावे, तो हमारी एक की वजह से अल्लाह ताला इस सात जमीन आसमान के निजाम को बाकी रखेगा। फिर अगर मुसलमान अब नहीं रहा, ईमान वाला इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं रहा, फिर चाहे दुनिया इंसानों से भरी हुई हो, अल्लाह को इस दुनिया की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह इसके वजूद को खत्म करेगा, कि इसका बका कि सिर्फ ईमान वाले की वजह से है दुनिया का। ये कदर बतलाई है नबी ने ताकि हम अपनी हैसियत को, अपनी कदर व कीमत को पहचाने। और कीमत क्या बतलाई कि अगर राय के दाने के बराबर ईमान को बचा कर ले गए तो अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मरहमत फरमाएगा। अब जिसका ईमान जितना ऊंचा होगा, जिसका ईमान जितना आला होगा, कि कल कयामत के दिन उसकी उतनी बड़ी जन्नत होगी। ये अल्लाह ने हमें दावत तबलीग वाला जो काम दिया है, ये अपने ईमान को बनाने के लिए, अपने अंदर फिक्र पैदा करने के लिए है। ये इज्तिमात होते हैं, ये खाली इसलिए नहीं है कि तारीख मिल गई है, इज्तिमात हो गए, लोग जमा हो गए, बयान करने वाले आ गए, सुनने वाला बड़ा मजमा आ गया, 3 दिन पूरे होगा, इज्तिमा खत्म हो गया, कहने वाले अपने घर, सुनने वाले अपने घर, इसलिए नहीं है, बल्कि ये एहसास पैदा कराने के लिए है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं, मैं दुनिया में किस लिए आया हूं। अफासिर तुम अन्नमा खलकनाक मबसा वन्नक मलीना ला तुरजाउन। कुरान पूछता है कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम ये कह दो कि तुम्हें, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया गया है, कि नहीं हमें बेकार नहीं पैदा किया गया है, कि हमें तो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, हमें अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। उमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। मैंने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत खाली नमाज पढ़ना, खाली रोजा रखना, आज जो तस्वुर बना हुआ है ना इबादत का, वो सिर्फ नमाज तक महदूद हो गया कि नमाज पढ़ा इबादत कर रहा है। हालांकि इबादत हर वो अमल, हर वो चीज इबादत बनेगी, दीन बनेगी, जो चीज हमारी नबी के तरीके के मुताबिक होगी। हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल और मुकम्मल दीन लेकर आए हैं, अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती, के कामिल और मुकम्मल दीन लेकर आए हैं। और दीन ये खाली एक दो अमल का नाम नहीं है, बल्कि दीन तो अमल के मजमुए का नाम है, अमल का मजमुआ, जैसे नमाज के खाली एक आध रुकन का नाम नमाज नहीं है, बल्कि नमाज के अंदर कयाम भी है, रुकू भी है, सजदा भी है, तशहुद भी है, जलसा भी है, किरात भी है, ये सारी चीजों का नाम मिलकर बनेगा नमाज। ऐसे ही हमारी खाली नमाज, खाली हमारी जिंदगी में नमाज है और कुछ नहीं है, तो हमारी जिंदगी का दीन अधूरा है। हुज़ूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत से पैदाइश से लेकर मौत तक हर मौके की दुआ भी लेकर आए हैं और हर चीज का तरीका भी लेकर आए हैं। میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت خالی نماز پڑھنا اتنی عبادت نہیں ہے، بلکہ جو چیز بھی زندگی کے جس شعبے میں بھی ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ ہوگا کہ وہ چیز ہماری دین بنے گی. اگر کمانے میں نبی کا طریقہ ہوگا تو کمانا دین بنے گا، خرچ کرنے میں نبی کا طریقہ ہوگا تو خرچ کرنا دین بنے گا، گھر میں آنا جانا نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو گھر میں جانا آنا جانا دین بنے گا. یہاں تک اگر بیت الخلاء میں بھی ایک آدمی گیا ہے اور بیت الخلاء میں اس طریقے پر گیا ہے جس طریقے پر نبی نے بدر فرمایا ہے کہ الٹے پیر سے داخل ہوا دعا پڑھتا ہوا گیا، سیدھے پیر سے نکلا دعا پڑھتا ہوا نکلا، تو یہ بیت الخلاء میں آنا جانا یہ بھی دین بن گیا کیونکہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے. اور اگر دوستو بزرگو نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اونچی سے اونچی کام کرے، اونچی سے اونچی عبادت کرے، کہ سب سے اونچی عبادت ایمان کے بعد ہو کے نماز ہے، کہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نماز نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھ رہا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ نماز جس کا وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، اچھی طرح نہ کیا ہو یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، کہ وہ نماز جس کا وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز بدعا دیتی بھی جاتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے. نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے، نبی نے فرمایا کہ سلو کمار آئی تم یوسلی، کہ نماز تو ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تین مرتبہ واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، جس طریقے پر میں نے بتلایا اس طریقے پر نہیں پڑھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو کامل اور مکمل دین لے کر آئے ہیں، تو زندگی کے جس شعبے میں بھی، جس گھڑی میں بھی، جس راستے پر بھی نبی کا طریقہ اس میں ہوگا تو وہ چیز ہماری دین بنے گی، اور اگر نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوگی تو وہی ہماری بے دینی بنے گی اور اللہ کیا وہ پکڑ کا ذریعہ بنے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انعامات دے رکھے ہیں ہمیں، یہ ساری چیزیں دے رکھی ہیں، زندگی گزارنے کے اسباب دے رکھے ہیں، یہ خالی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے طور پر استعمال کر کر آ جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں دے رکھی ہیں کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نعمتیں دی ہیں. اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے چار سوال نہ کر لیے جائیں، چار باتیں آدمی ہر آدمی سے پوچھا جائے گا. کہ پہلا سوال مجموعی طور پر کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو، جسے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو، قیمتی سرمایہ ہے بہت، آدمی کو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے پھر کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آتی، ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کا وقت نہیں ملتا. اس لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کی قدر کر لو، پانچ چیزوں کی، پانچ چیزوں سے پہلے پہلے، کہ فرمایا کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے، کہ جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے. وہ سات آدمی جو کہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے، کہ وہ ایسا آدمی اپنی جوانی کی خواہش قربان کر کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کو دین کو پھیلانے میں، اس کے دین کو، اس کے دین پر چلتا ہے تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کیا قبول ہے، مقبول ہے. تو جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے پہلے، اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے. اللہ نے مال دیا ہے کہ بیواؤں پر، یتیموں پر، مدرسوں پر، ضرورت مندوں پر صدقہ خیرات جتنا کریں گے کہ کل قیامت کے دن اس کا صلہ ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا. تو مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے پہلے، اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. اللہ نے وقت فارغ ہے کہ اس کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. اس کی مثال ہے انشاءاللہ، جیسے ہم نے سنا ہے ماشاءاللہ جماعتیں بھی ہیں بہت ساری اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے قبول فرماوے. تو خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی چالیس دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولی فوت نہ ہو، تو اس کو دو بڑے پروانے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا، یہ دو بڑے پروانے اس کو ملنا ہے جو 40 دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھ کے تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، وقت کو فارغ کیا ہے، خالی اوقات، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دوست احباب ہے، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کہ ہر وقت مسجد میں رہنا ہے اور کچھ کام ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث پر اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اگر اس حدیث پر اللہ کے راستے میں نکل کر عمل نہ ہوا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں سینکڑوں جمیلے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مشغولی ہو گئی، 38 دن 39 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا رہا، 39ویں دن ایک رکعت نکل گئی کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا، باقی سب آپ اپنی جگہ ملے گا لیکن اس فضیلت سے محروم ہو گیا۔ تو خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے پہلے، اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، اور زندگی کی قدر کہ موت سے پہلے پہلے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قدر کی چیزیں بتلائی ہیں، تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 سوال جب تک ہر آدمی سے نہ کر لی جاوے کہ وہ اپنی جگہ سے اپنا قدم نہیں ہٹا سکتا، کہ مجموعی طور پر اس کی زندگی کہاں گزار کر آئے، پھر زندگی کے اندر جزیات ہیں، ایک جز ہے جوانی کہ وہ جوانی کے کہاں گزار کر آئے ہو، پھر مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا کہ ناجائز کمایا، حلال کمایا میرا ہو گیا اب میں چاہوں جینا چاہوں کہاں خرچ کروں کہ نہیں، پھر اس کو خرچ کہاں کیا، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ ان 4 سوالوں کا جواب ہر ایک کو دینا ہے، اور ایسی عدالت میں دینا ہے وہاں نہ تو کوئی وکیل کام آئے گا نہ جھوٹ کام آئے گا، کہ ہر آدمی کا رجسٹر اس کے سامنے کر دیا جائے گا کہ اقرا کتاب کفا بنفسک کے لیے مالک حسیبا، کہ دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ رجسٹر لکھ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن سامنے کر دیا جائے گا، کہ دیکھ لو اپنا محاسبہ خود کرو۔ بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ مجھ سے کیا کام کرائے، مجھ سے کیا کرتوں، مجھ سے کیا فعل کروائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی جو نعمت مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اسی لیے یہ ایمان کی دولت یہ صحابہ کے اندر اس کی قدر و قیمت ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے کہ اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو ہر مصیبت کو کہ برداشت کیا ہے، کیونکہ حالات آتے ہیں آدمی کے اوپر، جب آدمی چلتا ہے دین پر تو اس وقت حالات آتے ہیں، تو صحابہ پر بھی حالات آئے لیکن ایمان ایمان کے خاطر آئے، اس لیے ہر تکلیف کو ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے۔ کہ صحابہ کے قصے ہم سنتے رہتے ہیں تعلیم کے ذریعے سے، لیکن دوستو بزرگو یہ سننا سنانا صرف سننے سنانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ سننا سنانا یہ تعلیم کے حلقے یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنے، اور اثر لے کر پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے۔ صحابہ کی زندگی ساتھ اپنی زندگی کے میل کھائیں کہ ان کے نقش قدم پر چلیں، جتنا ہم صحابہ کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزاریں گے اتنے ہی ہدایت پائیں گے۔ اس لیے ہے صحابہ قصے کہ اگر ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں رکھ کے دیکھیں تو ابھی ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کتنے کمزور ہیں۔ ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات جو مصیبتیں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، ذرا ان کی تفصیل تو بتلاؤ۔ تو حضرت خباب نے فرمایا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں۔ جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے۔ تو حضرت خباب نے کہا ہاں امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے وہ آگ بجھتی تھی۔ کہے کی وجہ سے؟ کہ ایمان کی وجہ سے۔ کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں یعنی ایمان لا چکے ہیں، تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی کہ یہ تو ایمان سے پھر جائیں نہیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کریں۔ ان تکلیفوں کا برداشت کرنا آسان ہوا ایمان کے مقابلے میں. کیسی کیسی تکالیف. اس کے بعد اس کے باوجود بھی جب فتوحات کا دروازہ کھلا ان تکلیف اور مصیبت کے بعد, ان حالات کے بعد, جب فتوحات کا دروازہ کھلا, اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے, ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے کہ ایمان والا جو عمل کرتا ہے, نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, حج کیا ہے, زکات دی ہے, اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, شکر آپ سب اللہ کے راستے میں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر گرمی سردی برداشت کی ہے, راحت آرام آگے پیچھے ہوا ہے, قربانی دی گئی ہے, کہ ایمان والا جو عمل کرتا ہے کہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ دنیا میں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا, بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ آخرت میں جو ملے گا وہ دنیا سے بہت زیادہ ملے گا اور ہمیشہ کے لیے ملے گا. تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا, اور مومن جو عمل کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی خوش ہے نہ خوش ہے, کہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے. اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ تعالی نے فرمایا, ما آتاکم رسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو, اور جس چیز سے تمہیں تمہارا نبی روکے اس سے رک جاؤ, جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ ابو ذر, اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ کے معاملے میں کہ اللہ کا حکم ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے, کہ اس نمونے کے مطابق چلو, اس طریقے پر چلو. پھر کوئی برادری کچھ کہے گی, خاندان کچھ کہے گا کہ اس کی پرواہ نہیں ہے, کہ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ اس طریقے پر چلو, کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں. یہی ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کے دو نشانیاں ہیں, کہ اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا, اور دوسرے جو عمل کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا صحابہ کی زندگی میں ان تکلیف اور مصیبتوں کے بعد, تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا, ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں ہی تو نہیں مل رہا ہے. یہاں پر تو وقت ہی ملے گا اور تھوڑا ملے گا, اور آخرت میں جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی, اور صحابہ نے اپنے ایمان کو بنایا تھا محنت سے, مجاہدوں سے, قربانیوں سے. خود فرماتے ہیں کہ تعلمنا الایمان, ہم نے پہلے قرآن کو سیکھا ہے, ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا ہے, ایمان کو بنایا ہے. ثم تعلمنا القرآن, پھر ہم نے قرآن کو سیکھا ہے. قرآن یعنی شریعت, دین, کہ جب ایمان بن گیا تو پھر دین پر چلنا آسان ہو گیا. پھر دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ آئی تو اس رکاوٹ کو ختم کرنا اور اس کو برداشت کرنا کہ وہ بھی آسان ہوا. کہ رکاوٹیں آتی ہیں دین پر چلنے میں, کیا رکاوٹ آتی ہے؟ ایک طرف حکم آتا ہے اور ایک طرف خواہش ہوتی ہے. اگر ایمان بنا ہوا ہوگا تو آدمی کے حکم کو پورا کرے گا اور خواہش کو قربان کرے گا, اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان بنا ہوا نہ ہوا, اندر کمزوری ہوئی, تو آدمی خواہش کو پورا کرے گا اور حکم کو قربان کر دے گا. لیکن صحابہ نے ایمان کو پہلے بنایا, تو جو حکم آیا پھر اس میں اپنی خواہش آئی تو خواہش کو قربان کر دیا. ایک مرتبہ ایک صحابی, ان کے گھر میں شراب پی جا رہی تھی جب حلال تھی, اس وقت تک حرام کا حکم نہیں آیا تھا. تو ایک صحابی کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا, شراب پی جا رہی تھی, ایک کان میں آواز پڑی کہ بھائی شراب حرام کر دی گئی ہے. اب شراب کیسی چیز ہے کہ ہر نشے والی چیز بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. جو نشے کے عادی ہیں کہ ان سے پوچھو کہ ہر نشے والی چیز کتنی مشکل سے چھوٹتی ہے. تو یہ کان میں آواز پڑی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. اب ایک طرف شراب چل رہی تھی, ایک طرف حکم آ گیا. خواہش کیا کہہ رہی ہے کہ جلدی سے پی لو, زیادہ پی لو, لیکن حکم آیا کہ کہتے جتنی شرابیں مٹکے میں بھری ہوئی تھی سارے کے سارے مٹکے اٹھا کر پھوڑ دیے. کہ حکم آ گیا کہ خواہش کو قربان کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی, اس لیے صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو، اور یہاں تک کہ ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز آئی ہے تو اس کو قربان کیا ہے. ایمان کے مقابلے میں آتی ہے کوئی چیز، ایک طرف ایمان ہے ایک طرف مال ہے، ایک طرف ایمان ہے ایک طرف حکومت ہے، تو ایمان کے مقابلے پر آ رہی ہے تو اس کو قربان کیا ہے. یہ قصے ہم جو ہم سنتے رہتے ہیں. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے لے کر آئے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دینے کو تیار ہوں. اب وہ صحابی، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرا نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا، کہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں، کہ کہاں کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہت، اور کہاں رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے جانے پر اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مل رہی ہے. تو اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہے سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. یہ قربانی کہ ایمان کے مقابلے پر حکومت آئی ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ چھوڑ دیا، اچھا نہیں مانتے تو جو گھر چلے جاؤ، نہیں بھی دوسری چیز دھمکی. دھمکی تو کیا، اصل تو دوستو بزرگو ایمان والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے. جو کہہ رہا نا میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ دیکھوں یہ ان امتحان میں میرے طرف آتا ہے یا میرے غیر کی طرف جاتا ہے. الف لام میم حسب الناس یترکون یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ تم تو ہم کہ ہم ایمان والے ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش ہوتی ہے. ہاں، ہر ایمان والے کی اس کے ایمان کے اعتبار سے اوپر آزمائش آتی ہے. ہمارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے جو حالات صحابہ پر آئے، کیونکہ صحابہ ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر، ہمارے اوپر چھوٹے چھوٹے حالات آتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹے چھوٹے حالات، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے. کیوں؟ تاکہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میرے طرف رجوع کرنے والے بنے. تو ایمان والا حالات جو آتے ہیں وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتے، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے کرتے ہیں. حالات کا مقابلہ غیر کرتے ہیں حالات سے. ایمان والا حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا. اگر حالات کا مقابلہ حالات سے کریں گے تو حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے. حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. جیسے انسان کے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اوپر سے فیصلے نیچے آئیں گے. اگر ہمارے اعمال اللہ کو خوش کرنے والے جا رہے ہیں، اس کو راضی کرنے والے جا رہے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے. اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے. جیسے اس وقت چاروں طرف اس حالات سے دنیا گزر رہی ہے. تو ایمان والا حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، بھوک مری جسے کہتے ہیں، قحط سالی پڑی، اور ایسا قحط ہوا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے، جانور مرنے شروع ہو گئے. ایک صحابی نے ایک بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی، اتنا قحط پڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے اور مصر سے کہاں کہاں سے غلے منگائے، غلے آئے آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالے ختم نہیں ہوئی. تو یہ صحابی جنہوں نے بکری ذبح کی کہ روتے ہوئے سو گئے، خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، ایمان کی فراز عطا فرمائی تھی کہ تجھے کیا ہوا. یہ صحابی اٹھے اڑ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے پورے خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا, مشورے میں خیر ہوتی ہے. کوئی بھی قوم ہو, دین کا ہو یا دنیا کا ہو, جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا, نادم نہیں ہوتا, اللہ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو مشورے سے, مشورے والوں سے جوڑو تاکہ خیر پر رہو. تو فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں اس بات سنائی کہ ایک صحابی نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو مشورے میں یہ بات آئی کہ امیر المومنین, جہاں سے بارش رکی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم جو غلے منگا رہے ہیں شام سے اور مصر سے ادھر ادھر سے, تو حالات تو پہچانی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کہاں یہ چوک ہو رہی ہے. فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی. کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے کر رہے تھے کہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے. کہ جب حالات کا مقابلہ اعمال سے, توبہ استغفار سے, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا, تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, آج جو چاروں طرف سے حالات ہیں امت پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر, اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے, کہ اپنے لیے بھی توبہ استغفار کرے. اور کیونکہ ہر امت ہی پوری امت کا ذمہ دار ہے, اس لیے سب کی طرف سے ہم توبہ استغفار کریں کہ اللہ جس مقصد کے لیے, جس عالی مقصد کے لیے تو نے امت کو وجود بخشا تھا, ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے, کمی کی ہے, تو ہمیں بھی معاف کر دے اور پوری امت کو معاف کر دے. اور آگے کہ جتنی زندگی باقی ہے کہ تیرے حکموں پر, تیرے پیارے نبی کے طریقے پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے, اس کی فکر کریں, اللہ سے توبہ استغفار کریں. توبہ کا دروازہ یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے اور موت تک کھلا ہوا ہے. شیطان جو ہے وہ توبہ کو ٹلاتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیں گے, ابھی کیا جلدی ہے, ابھی تو وقت ہے, اور پھر آخر میں آ کر وہ پھر مایوس کر دیتا ہے. ابھی یہ دل میں ڈالتا ہے کہ تیری توبہ کیسے قبول ہوگی, کہاں قبول ہوگی, طرح طرح کے بہانے اس کے پاس ہے تاکہ آدمی توبہ سے محروم ہو. توبہ ایسی چیز ہے. ایک مرتبہ قارون, اس نے ایک عورت کو تیار کیا اس بات پر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ہر وقت کہتے تھے زکات کو کہ اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکال, وہ کہتا تھا یہ تو میرے اپنے ہاتھوں ہی کمائی ہے, اللہ نے تو مجھے نہیں دیا ہے, تو محنت کر کے میں نے کمایا ہے, لیکن وہ اس کو کہتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ اس نے ایک ہیلا تیار کیا, قارون نے ہیلا یہ تیار کیا کہ ایک عورت کو تیار کیا اس بات پر کہ جب موسیٰ کھڑے ہو کر دعوت دیں گے تو کھڑے ہو کر ان کے اوپر زنا کی تہمت لگا دینا. چنانچہ ایسے ہی ہوا, عورت نے زنا کی تہمت لگائی. حضرت موسیٰ تو جلالی نبی تھے, غصے میں آ گئے, اور جب غصے میں آ کر پوچھا تو پھر اس عورت نے کہا کہ مجھے تو قارون نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا, کہنے کے لیے کہا تھا. تو اللہ, حضرت موسیٰ کو غصہ آیا تو اللہ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ موسیٰ, زمین کو جو تم حکم دو گے وہ زمین تمہارا حکم مانے گی. تو حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ دھس لے. چنانچہ وہ دھسنا شروع ہوا, تھوڑا 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 تھوڑا, جتنا دھستا جاتا تھا موسیٰ سے کہتا جاتا تھا اے موسیٰ معاف کر دو, اے موسیٰ معاف کر دو. لیکن حضرت موسیٰ غصے میں تھے اور بد دعا دیتے گئے, وہ دھستا چلا گیا اور دھستا ہی رہے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک نیچے دھستا ہی رہے گا. جب وہ پورا دھس گیا تو اللہ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ, وہ تمہیں بار بار کہہ رہا تھا اے موسیٰ معاف کر دو, اے موسیٰ معاف کر دو. اگر وہ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں اس کے معاف کر دیتا, بڑا پاپی تھا. میں کہہ رہا تھا کہ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رہتا ہے, لیکن شیطان کہ اول تو ٹلاتا ہے پھر مایوس کرتا ہے. اس لیے ہم اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والے بنے. تو وہ صحابی, ایک تو پہلے تو لالچ دی اس بات کی, پھر دوسری چیز دھمکی دی بادشاہ نے ان صحابی کو, کہ بادشاہ نے ایک دیگ منگائی, دیگ کے اندر پانی کھولایا, جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ تو تم ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا. وہ صحابی کہنے لگے کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو. جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے. بادشاہ کو اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں. بادشاہ نے بلایا پھر ان کے اوپر نصرانی ان کو پیش کیا. وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے تجھ سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے, وہ جان آج دیکھ میں ڈالی جائے گی, ختم ہو جائے گی. میں تو اس لیے رو رہا تھا, کاش میرے روئے روئے میں جان ہوتی, میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا. ایک جان کا کیا قربان کرنا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے, اللہ کی بڑائی کو سنتا ہے, اللہ کی بڑائی کی دعوت دیتا ہے تو پھر اندر اللہ سے ہونے کا اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے. جب اللہ سے ہونے کا اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اپنی جان مال اللہ کے نام پر لگانے کا بھی اندر شوق پیدا ہوتا ہے, جیسے صحابہ کے اندر تھا. اسی کے لیے اجتماعات ہے, اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو اور ہمارے اندر اپنے دین کی کمزوری کا, اپنی ایمان کی کمزوری کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو. اس لیے اب تک جتنی زندگی ہماری غفلت میں گزری ہے اللہ سے توبہ استغفار کریں, آگے جتنی باقی ہے یہ نیت اور ارادہ کریں کہ جتنی باقی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے دین میں اس کو پھیلانے میں ہم خود بھی چلیں گے اور اپنی اس دین کو لے کر حرکت کریں گے, دوسری جگہ جائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے رسول میں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی تین تین تسبیح پوری کر لیں, چھوٹا سا وقت رہ گیا اذان میں, اور جن بھائیوں کو ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اجتماع کا آ جائیں. سبحان اللہ
بھائی, مغربی نماز تیاری نہیں سمے.